الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بشك الله چاہتے ہیں کہ اے اہل بیت تم سے آلودگی کو دور کریں اور تمہیں اچھی طرح پاک کریں اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات جو پڑھی جاتی ہیں اور حکمت اس کو پڑھو اس کو یاد کرو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, بے شک اللہ بھید کو جاننے والے اور خوب خبر رکھنے والے ہیں. آج کی اس نشست میں اللہ کی توفیق سے جو کچھ کہنا ہے میں اس کو چار حصوں میں تقسیم کروں گا. بات کا پہلا حصہ یہ ہوگا کہ عورتوں کے لیے اصل جگہ اصل ٹھکانہ ان کا گھر ہے. بات کا دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ عورتیں جب اپنے گھر سے نکلیں تو اسلام نے ان کے نکلنے کے لیے کون سے آداب بیان فرمائے ہیں. بات کا تیسرا حصہ یہ ہوگا کہ مومنہ عورتیں جب اللہ کی طرف سے ان کے متعلق پردہ کے احکامات آئے تو انہوں نے ان احکامات کی کس طرح تعمیل کی. اور بات کا چوتھا حصہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ وہ معاشرے وہ سوسائٹیاں جنہوں نے عورتوں کے متعلق اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی وہاں عورتوں پر کیا بیت رہی ہے ان پر کیا گزر رہی ہے. انشاءاللہ انہی چار باتوں کے متعلق کہنے کی کوشش کروں گا. اللہ مالک الملک صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ان چار باتوں کے متعلق گفتگو کی ابتدا کرنے سے پہلے دو باتیں انتہائی مختصر سے انداز میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں اور خواتین ان سے میری تاکیداً گزارش ہے کہ وہ ساری باتوں کو توجہ سے سنیں اور خصوصاً ان دو باتوں کی طرف خوب توجہ دیں. ان دو باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اور حدیث پاک میں جو باتیں ہیں وہ کن کی طرف سے ہیں. اسلام شریعت اسلامیہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہیں جنہوں نے انسانوں کی تخلیق کی. اللہ وہ ہیں جنہوں نے انسانوں کو مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی بنایا اور جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ تمام لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں کہ ان کی جو مخلوق ہے ان کی جو بنائی ہوئی چیز ہے اس کے لیے کیا مفید ہے اور کیا ضرر رساں ہے. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. بات کے سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں. گھر میں ٹیپ ریکارڈر، استری یا بجلی کا کوئی سامان استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جب ہم بازار سے بجلی کا کوئی سامان خریدتے ہیں اس کے ساتھ ایک بکلیٹ یا کتاب چلاتے ہیں اور ہر سامان خریدنے والا مرد ہو یا عورت اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس بکلیٹ کے مطابق خریدی ہوئی چیز کا استعمال کرے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر بعض مرد یا بعض عورتیں خود بھی بکلیٹ کا مطالعہ نہ کر سکیں تو دوسروں سے دریافت کرتے ہیں. ہم سب کا اس بات پر اعتقاد ہوتا ہے کہ ہم نے جو چیز خریدی ہے، استری ہو، ٹیپ ریکارڈر ہو، فریج ہو، مائکرو ویو ہو، کچھ ہو، ہم سب کا یہ اعتقاد و یقین ہے کہ اس کے چلانے کا ٹھیک نظام وہ ہے جو اس کی بنانے والی کمپنی نے بکلیٹ میں بیان کیا ہے. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں اگر ہم نے اس نظام کے مطابق خریدی ہوئی چیز کو استعمال نہ کیا تو برباد ہو جائے گی. مائکرو ویو خریدا، ٹیپ ریکارڈر خریدی، استری خریدی، اس کا جو خط ہے، اس کی جو پاور ہے وہ 110 کی ہے، 110 کی ہے. اب کون دیوانہ اسے 220 پر استعمال کرے گا؟ سب گھر والے اس بات کا اہتمام کریں گے کہ اس کو 110 ہی بجلی پر استعمال کیا جائے. کیوں؟ بنانے والے نے یہ بتلایا ہے کہ یہ 110 ہے، 220 پر استعمال کریں گے برباد ہو جائے گی. اور زیادہ چھوٹی مثال لیجئے، مرد اور عورتیں ان کے کپڑے سلے جاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، کپڑوں کی ایک جانب ابھی ہے اور ایک پچھلی ہے. اب اگر کوئی شخص اپنی بوشرٹ، اس کی جو اگلی جانب ہے وہ پچھلی جانب پہن لے، یا عورت اپنی قمیض کی اگلی جانب پچھلی طرف اور پچھلی طرف اگلی جانب پہن لے، سب لوگ کیا کہیں گے؟ کہ دیوانہ ہے، پگلا ہے. اور چھوٹی مثال لیجئے، بازار سے جوتی خریدتے ہیں، ایک دایاں قدم ہے، ایک بایاں قدم ہے. اگر کوئی شخص دایاں قدم بائیں قدم میں اور بایاں قدم دائیں قدم میں پہنے، اس کے متعلق ہم سب کیا کہیں گے؟ مینٹل کیس ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے. عجب بات ہے، جوتی بنانے والے کی تعلیمات کا اتنا اعتقاد، ٹیلر کی تعلیمات کی اتنی پاسداری، بجلی کا سامان بنانے والی کمپنی کا اتنا تابعدار ہونا کہ اس کی مخالفت کا تصور کرنا ہمارے نزدیک دیوانگی ہے. وہ خالق جس نے انسان کو بنایا، عورت کو بھی بنایا، مرد کو بھی بنایا اور ساری کائنات کو بنایا، اگر کوئی مرد یا کوئی عورت ان کی تعلیمات کی مخالفت کرے، ان کے احکامات کی مخالفت کرے، ان کے ارشادات کو پسے پشت ڈالے، وہ دیوانہ ہے یا عقل مند ہے؟ بات کی ابتدا میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ہم سب کے دماغوں میں اچھی طرح سبت رہے. خیر اس میں ہے، سلامتی اس میں ہے، اطمینان و سکون اس میں ہے، کامیابی و کامرانی اس میں ہے. جو بات اللہ نے بتلائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، ان کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم آسمان سے نازل کی، اور قرآن کریم کی تشریح و توضیح کے لیے، اس کے بیان کے لیے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اور قرآن و سنت کی تابعداری میں خیر ہے، قرآن و سنت کی تابعداری میں نجات ہے، قرآن و سنت کی تابعداری میں کامیابی و کامرانی ہے، کتاب و سنت کی تابعداری میں زندگی کا بنانا ہے، سدھارنا ہے، سوارنا ہے، اور کتاب و سنت کی نافرمانی میں ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ کی بات کو مانو اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں اس طرف دعوت دی جائے، جب تمہیں اس چیز کی طرف دعوت دے جس میں تمہاری زندگی ہے. اس آیت کریمہ پر خواتین اچھی طرح توجہ دے. اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، جب تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے. زندگی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں نہیں، زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے، ان کی تابعداری میں ہے. دوسری بات جو میں چار باتوں کے شروع کرنے سے کہنے چار باتوں کے شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ یہ زندگی جس کے لیے ہم اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، اس زندگی میں ہمارا ٹھہرنا کتنا ہے؟ یہ زندگی فانی ہے، یہ زندگی ناپائیدار ہے، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے. ہم کتنے لمبے سامان کرتے ہیں اور ہماری حیثیت اس زندگی میں مسافر کی ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ کب اس زندگی سے رخصتی کا پروانہ آ جائے. اور جب مالک کی طرف سے رخصتی کا پروانہ آ جائے گا، کسی کو اس کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی اس دنیا میں رہنے کی اجازت نہ ہوگی. امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا. اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. اے عبداللہ، دنیا میں اس طرح زندگی بسر کر گویا کہ تو پردیسی ہے، گویا کہ تو مسافر ہے. دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، ہم تو یہاں مسافر ہیں اور معلوم نہیں یہاں سے کب روانگی کا حکم آ جائے. اور فرمایا مسافر ہی نہیں بلکہ اس طرح کے جس طرح راہ گزر ہو، جس طرح کے ٹرانزٹ پیسنجر ہو. ہم جو ریاض میں رہنے والے ہیں، بسا اوقات دمام ایئرپورٹ پر کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں بحیثیت ٹرانزٹ پیسنجر کے لیے. کتنی دیر رکتے ہیں؟ 2-4-6 گھنٹے یا 1 گھنٹہ. اب وہاں 2-4-6 گھنٹوں کے لیے کتنے سامان پیدا کرتے ہیں؟ ہماری نگاہ ہماری توجہ ریاض کی طرف ہوتی ہے. کب جہاز روانہ ہو اپنی منزل پہ پہنچ جائے. اور یہی حیثیت دنیا کی ہے. ہم دنیا میں مسافر ہیں یا ٹرانزٹ پیسنجر ہیں، معلوم نہیں کب ہماری زندگی کا وقت ختم ہو اور اس دنیا سے روانگی کا حکم ہو. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فرماتے، اگر تیری زندگی میں شام کا وقت آ جائے، صبحوں کا انتظار نہ کر، شاید یہ تیری زندگی کی آخری شام ہو. صبحوں کے وقت تو زندوں میں سے نہ ہو بلکہ تو مردوں میں پہنچ چکا ہو. اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اگر تیری زندگی میں شام کا وقت آ جائے، صبحوں کا انتظار نہ کر. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور اگر تیری زندگی میں صبحوں کا وقت آ جائے، شام کا انتظار نہ کر، شاید یہ تیری زندگی کی آخری صبح ہو. کیا ایسے نہیں کتنے لوگ صبحوں کے وقت زندہ تھے اور اب مر چکے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اب زندہ ہیں، جب صبح ہوگی وہ مر چکے ہوں گے. اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اگر اب اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، اللہ کی نافرمانی نہ کر، اللہ کی بغاوت نہ کر، سرکش نہ بن، اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ. معلوم نہیں تجھ پہ کون سی بیماری آ جائے اور پھر تو سسکتا رہے، تڑپتا رہے، خواہش رکھے کہ نیکی کرے لیکن نیکی کرنے کی سکت باقی نہ رہے. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور فرمایا اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ. یہ موت کی نعمت جو آج ہمیں میسر ہے کہنے والے کو بھی، یہ زندگی کی نعمت جو اب ہمیں میسر ہے کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی، مرد ہوں یا عورتیں، یہ نعمت ہمیشہ نہ رہے گی. اگر کسی کی سمجھ میں بات نہ آئے، اپنے دادا کو دیکھے، دادی کو دیکھے، اور اگر وہ زندہ ہیں اپنے دادا کے باپ کو دیکھے، اپنے دادا کی ماں کو دیکھے، وہ کہاں جا چکے ہیں؟ اگر وہ دنیا میں نہیں رہے تو ہم کہاں رہنے والے ہیں؟ تو بات کی ابتدا سے پہلے ان دو باتوں کا کہنا ضروری سمجھا. نمبر ایک، کہ زندگی کی خیر، زندگی کی کامیابی و کامرانی، زندگی کا چین و سکھ، زندگی کا اطمینان و سکون، اور زندگی کا بہترین نظام وہ ہے جو اللہ مالک الملک نے قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے. اور دوسری بات یہ کہی کہ زندگی فانی ہے، اگر اس میں کوئی بات ہم اللہ کے حکم کی تعمیل میں کر جائیں، ہمارا دل نہ بھی مانے، ہمارا معاشرہ ہمیں چین سے نہ بھی رہنے دے، تو زندگی کتنی ہے؟ یہ زندگی بڑی فانی ہے، اور وہ زندگی جہاں ہم کو جانا ہے اس زندگی کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اس ابتدائی گفتگو کے بعد ان چار باتوں کی طرف آتا ہوں جن کے متعلق اللہ کی توفیق سے قدر تفصیل سے گفتگو کرنی ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ مالک الملک نے انسانوں کو بنایا، عورتوں کو بنایا۔ انسانوں میں کچھ خصائص، کچھ خصلتیں ودیت کی، مردوں میں کچھ خصائص ہیں، عورتوں میں کچھ خصائص ہیں۔ مردوں میں جو خصلتیں رکھی، مردوں کو جو قوت و طاقت عطا فرمائی، اس کے مطابق، اس قوت و طاقت کے مطابق مردوں کی ذمہ داریاں مقرر کی۔ عورتوں کو جو کچھ عطا فرمایا، اس عطا کردہ چیز کے مطابق ان کی ذمہ داریاں رکھی۔ اللہ کے نظام میں تقسیم ہے، اللہ کے نظام میں تنظیم ہے، اور اسی تنظیم کے تحت مردوں کا بھی دائرہ کار مقرر ہے، عورتوں کا بھی دائرہ کار مقرر ہے۔ مردوں کا دائرہ کار یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین میں محنت کریں، سعی و کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ عورتوں کی کوشش کا دائرہ ان کے گھر کی چار دیواری ہے، اور گھر کی چار دیواری میں ان کے لیے کرنے کے بہت کچھ کام ہیں۔ فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنْ، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق دکھلاوے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو، اور گھروں کے لیے، اور گھروں میں عورتوں کا رہنا اس میں ان کا بیکار رہنا نہیں ہے۔ عورتیں آئندہ نسلوں کی تربیت اللہ کے فضل و کرم سے کرتی ہیں۔ کتنا بڑا آدمی ہو، کتنی بڑی اس کے پاس ڈگریاں ہو، ایم اے، پی ایچ ڈی، اور اس کے بعد بھی اگر کچھ ہو تو ہو، وہ بچوں کی پرورش گھر میں نہیں کر سکتا۔ چھٹی کا دن جمعرات، جمعہ مردوں کے لیے گھر میں گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے عورتوں کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی کہ وہ آئندہ نسلوں کی تربیت کریں، ان کی تربیتوں میں ایسی خوبیاں رکھی کہ وہ بچوں کی تربیت کر سکتی ہے، ان کے دل و دماغ میں برداشت ہے، ان کے دل و دماغ میں بچوں کی بے انتہا محبت ہے۔ مرد یہ کام کتنا پڑ جائیں، کتنے تعلیم یافتہ ہو جائیں، یہ ادا نہیں کر سکتے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ، عورتیں گھروں میں ٹھہرے، اور عورتوں کے گھروں میں ٹھہرنے کی جو بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنے ہی انداز سے بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المرعۃ عورہ فاذا خرجت استشرفها الشیطان۔ فرمایا کہ عورت جو ہے وہ عورت ہے، ہم اردو میں عورت کہتے ہیں، اور عورت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہی پردہ ہے، عورت پردہ ہے، اور فرمایا جب وہ گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے لوگوں کی آنکھوں میں مزین کرتا ہے، استشرفہ الشیطان، شیطان اسے لوگوں کی نگاہوں میں مزین کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا گھر میں ٹھہرنا اس کو ایک اور انداز سے بھی بیان فرمایا، مردوں پر جمعہ کی نماز مسجد میں آ کے پڑھنا، خطبہ سننا اور نماز جمعہ مسجد میں آ کے ادا کرنا فرض ہے، عورتوں پر یہ کوئی پابندی نہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جمع، فرمایا جمعہ کی ادائیگی ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ واجب ہے، الا علی اربع، چار قسم کے لوگوں پر مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ جمعہ کی ادائیگی واجب نہیں۔ اور وہ چار کون کون ہیں؟ عبد مملوک و امرات صبی او مریض او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا غلام پر، عورت پر، بچے پر، بیمار پر، ان چاروں پر جمعہ کے لیے مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ جمعہ کا ادا کرنا ضروری نہیں۔ اب جمعہ کتنی بڑی عبادت ہے عورت کے لیے، چونکہ اصل اس کا ٹھکانہ، اصل مستقر، اصل اس کی جگہ اس کا گھر ہے، اس کے لیے جمعہ کے لیے آنا کوئی ضروری نہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ ہاں اگر وہ چاہیں اور ان کے شوہر ان کو اجازت دے یا ان کے سرپرست ان کو اجازت دے، وہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، وگرنہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھنا عورتوں کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے بیان کرتا ہوں، امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت ام حمید الساعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی احب الصلاۃ معک، میں اس بات کو پسند کرتی ہوں کہ آپ کی امامت میں، آپ کی ابتدا میں جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ تو اس بات کو پسند کرتی ہے، لیکن جو تو اپنے گھر کے صحن میں پڑے گی اور جو نماز تو اپنے گھر کے صحن میں پڑے گی وہ اس نماز سے زیادہ بہتر ہے جو تو اپنے محلے کی مسجد میں پڑے گی، اور جو نماز تو اپنے محلے کی مسجد میں پڑے گی وہ اس نماز سے زیادہ افضل ہے جو تو میری امامت میں، میری مسجد میں آ کے پڑے گی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنی وضاحت سے اس بات کو بیان فرما رہے ہیں، آپ کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے، جمعہ کے لیے آنا کوئی ضروری نہیں، جماعت کے ساتھ آنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آنا کوئی ضروری نہیں۔ ہاں اگر آنا چاہے، شوہر یا والد اجازت دے اور دین میں آنے کے لیے جو آداب ہیں ان کو پیش نظر رکھے تو اسے اجازت ہے۔ تو بات کا پہلا حصہ یہ ہے کہ عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر. بات کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا عورت اپنے گھر سے نکل سکتی ہے؟ جواب یہ ہے عورت اپنے گھر سے نکل سکتی ہے. اسلام نے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے, لیکن اسے اپنے گھر سے نکلنے کی بھی اجازت ہے. شادی میں شرکت کے لیے, سفر کے لیے, اپنے خاوند کی معیت میں, جہاد میں مسلمانوں کی خدمت کے لیے نکل سکتی ہے. علاج کے لیے, عورت کے لیے مختلف صورتوں میں اپنے گھر سے نکلنا جائز ہے. اپنے والدین کی زیارت کے لیے, اپنے اعزاء و اقارب کو ملنے کے لیے اپنے گھر سے نکل سکتی ہے, لیکن اس نکلنے کے لیے اسلام نے کچھ شروط مقرر کیے, کچھ کنڈیشنز ہیں. اور وہ کنڈیشنز کیا ہیں؟ سات شروط ہیں جن کا میں ابھی ذکر کروں گا. خواتین سے درخواست ہے کہ ایک ایک کر کے ان شروط کو اپنی انگلیوں پر گنتی جائے, شاید اللہ کے فضل و کرم سے بات کے یاد رکھنے میں سہولت ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ عورت اپنے گھر سے جب بھی نکلے کسی ضروری کام سے نکلے. بعض خواتین, اللہ ہمیں اور انہیں ہدایت دیں, جب بھی نیا زیور خریدیں, جب بھی نئے کپڑے سلوائیں, بے چین ہو جاتی ہیں, پریشان ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کہ جب تک وہ کپڑے پہن کر, وہ نیا زیور پہن کر بازار میں, محلے میں نہ گھومیں, انہیں اطمینان نصیب نہیں ہوتا. ایسے نکلنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا, ایسے نکلنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام نے عورتوں کے گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے, لیکن کب؟ جب ضرورت ہو. ماں باپ کو ملنے کے لیے جانا ہے, اپنے بہن بھائیوں کو ملنے کے لیے جانا ہے, اپنے کسی عزیز کی شادی پہ جانا ہے, علاج کے لیے جانا ہے, کوئی ضروری کام ہو اس کے لیے نکلنے کی اجازت ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے, صحیح بخاری میں ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قد اذن اللہ لکن ان تخرجنا لحوائجکن. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے ضروری کاموں کے لیے تمہیں گھروں سے نکلنے کی اجازت عطا فرمائی ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ عورت کا گھر سے نکلنا کسی ضروری کام کے لیے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ عورت جب گھر سے نکلے, اگر اپنے باپ کے گھر میں ہے تو باپ کی اجازت سے نکلے, اگر اپنے شوہر کے گھر میں ہے اس کی اجازت سے نکلے. بعض عورتیں, اللہ انہیں اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے, شوہر دفتر کے لیے نکلتے ہیں اور وہ معلوم نہیں کہاں نکلتی ہے, لیکن شوہر کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اس طرح کچن میں مشغول کرتی ہے کہ جب شوہر آئے تو سمجھے بیچاری صبح سے کچن ہی میں. ایسا کرنا درست ہے. عورت باپ کے گھر میں ہو, باپ کی اجازت سے نکلے, اگر باپ موجود نہیں اپنے بڑے بھائی کی, اپنے سرپرست کی اجازت سے نکلے, اور اگر اپنے شوہر کے گھر میں ہو اس کی اجازت سے نکلے. امام بیہقی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا تخرج من بيته الا باذن فان فعلت لعنتها الملائكه ملائكه الغضب وملائكه الرحمه حتى تتوب او ترجع. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر نہ نکلے اور اگر وہ خاوند کی اجازت کے بغیر نکل گئی تو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اس پہ لعنتیں بھیجتے اور جس پر اللہ کے فرشتے لعنتیں بھیجے اس سے بڑا بدبخت کون ہے. اللہ کے فرشتے اس پہ لعنتیں بھیجتے ہیں اور پھر فرمایا اللہ کی طرف سے جو غضب کے فرشتے ہیں وہ بھی ایسی عورت پر لعنتیں بھیجتے ہیں اور جو اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے ہیں وہ بھی ایسی عورت پر لعنتیں بھیجتے ہیں. اور ان کا لعنت بھیجنا ایک دفعہ ہے یا دو دفعہ؟ فرمایا جب تک وہ اپنے شوہر کے گھر سے باہر ہے فرشتوں کی طرف سے لعنتیں آ رہی ہیں. جب تک گھر سے باہر ہے اور یا جب تک وہ اپنے اس جرم سے توبہ نہ کر لے اللہ کے سارے فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے رہتے. تو دوسری شرط یہ ہے کہ جب گھر سے نکلنا ہو اپنے سرپرست اپنے شوہر کی اجازت سے نکلے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب گھر سے نکلے تو با پردہ ہو کے نکلے. قرآن کریم میں سورہ الاحزاب میں اللہ فرماتے ہیں یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنی بیگمات کو. اے نبی آپ فرما دیجئے اپنی بیگمات کو وبناتک اور اپنی صاحبزادیوں کو ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں کو کیا کریں یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے اوپر اپنی اوڑیوں کو ڈال لیں. اب بات ذرا تھوڑی سی کھول کے کرتا ہوں. بعض خواتین جب پردہ کی بات ہو تو کہتی ہیں ایمان دل میں ہے تمبو میں نہیں. بات سمجھنے کی ہے. تان و تشنی مقصد نہیں, خواہش ہے ارادہ ہے. خواتین بھی آئی ہیں ہم بھی آئے ہیں بات کہنے اور سننے کا کچھ فائدہ ہو جائے, اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں. اور جو بات کہی اور سنی جائے کہنے والے کے لیے بھی نجات کا سبب بن جائے اور سننے والوں کے لیے بھی نجات کا سبب بن جائے, وگرنہ کوئی فارغ نہیں. اپنے کام چھوڑ کے آئے, مقصود یہ ہے کہ شاید کسی بہن کے دل میں بات اتر جائے, اس کی آخرت بھی سدھر جائے اور کہنے والے کو بھی اجر و ثواب مل جائے, اور جنہوں نے اس پروگرام کے لیے کوشش کی ہے ان کو بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے. کچھ بہنیں پردے کی بات تو کہتی ہیں, پردہ دل کا ہے تمبو کا نہیں. کتنی بڑی سنگین بات ہے. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا, پردے کا حکم دے کس کو؟ عائشہ کو, ام سلمہ کو, زینب بنت حبش کو, میمونہ کو, سعدہ کو, صفیہ کو, امہات المؤمنین کو. یہ بات کہنے والی یہ تو غور کرے, وہ زیادہ پاک دامن ہے, اس کے دل میں ایمان زیادہ ہے یا ساری امت کی ماں کے دلوں میں ایمان زیادہ تھا، اس کی نگاہوں میں شرم و حیا زیادہ ہے کہ عائشہ و زینب و میمونہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، ان کی نگاہوں میں شرم و حیا زیادہ تھے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حسن و حسین کی والدہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخت جگر، ان کے سینہ میں ایمان زیادہ تھا، ان کی نگاہوں میں شرم و حیا زیادہ تھی یا اس کی نگاہوں میں شرم و حیا زیادہ ہے؟ ذرا بات کہتے ہوئے غور تو کرے. اللہ نے حکم دیا کس کو؟ اپنے نبی کو. کہ وہ یہ حکم دے کس کو؟ اپنی بیویوں کو، اپنی صاحبزادیوں کو اور مسلمان عورتوں کو. یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ سب کی سب اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیں. اور اوڑھنی کا کیا مقصد ہے؟ اوڑھنی عربی زبان میں لباس کا وہ حصہ ہے جو سارے جسم کو، اوڑھنی عربی زبان میں لباس کا وہ حصہ ہے جو سارے جسم کو، جو سارے جسم کو سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک ڈھانپ دے، جسم کا کوئی حصہ پردے سے باہر نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جلباب یہ ہے کہ سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک عورت کا سارا جسم، آنکھیں بھی، چہرہ بھی، کوہنیاں بھی، کلائیاں بھی، ہاتھ بھی، قدم بھی، سارا جسم ڈھانپا ہوا. اور فرماتے ہیں صرف ایک آنکھ وہ اس طرح ہو کہ اس سے عورت اپنی راہ کو دیکھ سکے، اس کے علاوہ جسم کے کسی حصہ کو عورت کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے کھولنے کی اجازت نہیں. اب میں پھر اس بات کو یاد دلواتا ہوں جو گفتگو کے شروع کرتے ہوئے کی، یہ بات کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی بتلائی ہوئی بات اس میں خیر ہے یا بربادی ہے؟ اس میں خیر ہے، اور اللہ کی بتلائی ہوئی بات کو نہ ماننے میں بربادی ہے. اب کوئی کتنی باتیں بنائے، جو ٹیپ ریکارڈر 110 کا ہے جب اس کو 220 پہ لگائے گا وہ جل جائے گا یا بچ جائے گا؟ اس نے جلنا ہے. اللہ نے جو بات بتلائی ہے خیر اس میں ہے. ٹیپ ریکارڈر 110 پہ لگائیں، معلوم نہیں کتنا عرصہ چلتا رہے. 220 میں لگائیں، ابھی لگائیں چند منٹ کے بعد بدبو آئے گی اور بیکار ہو جائے گا. اللہ کے احکامات کو نہ ماننے میں بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے. اور شاید تو یہ کہے کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میں اس پر عمل نہیں کر سکتے. اس بات کو بھی ذرا سمجھ لیجیے. شاید تو کہے کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میں عمل نہیں کر سکتے. اب ذرا غور کیجیے، اللہ حکیم ہے کہ نہیں؟ اللہ عقل والے ہیں کہ نہیں؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اگر اللہ ایسی بات کا حکم دے جس پر عمل کرنا عورت کے لیے ممکن ہی نہ ہو تو اللہ کیا ٹھہریں گے؟ بات واضح ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی حکم دینے والا ایسی بات کا حکم دے جس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا تو اس کو عقل والا کہیں گے یا معاذ اللہ بے وقوف کہیں گے؟ اللہ نے عورتوں کو جلباب کا جو حکم دیا، اگر معاذ اللہ اس جلباب کا پہننا ہی ممکن نہ ہو تو اللہ کا حکم کیا ہوگا؟ بات کہتے ہوئے دل ڈرتا ہے۔ تو تیسری شرط یہ بیان فرما، تیسری شرط عورت کے گھر سے نکلنے کے لیے یہ ہے کہ گھر سے نکلے اپنے سر کی چوٹی سے لے کر اپنے قدم تک، اپنے قدموں تک سارے جسم کو چھپائے ہوئے، اپنی آنکھوں کو، اپنے چہرے کو، اپنی کوہنیوں کو، اپنی کلائیوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی ٹانگوں کو، اپنے قدموں کو، اور اپنی آنکھ کا اتنا حصہ کھولا رکھے جس سے وہ راستے کو دیکھ سکے۔ چوتھی بات جو گھر سے نکلنے کے لیے عورت کو اس کی پابندی کرنی ضروری ہے، عورت جب گھر سے نکلے تو ایسی خوشبو کا استعمال کر کے نہ نکلے جس کی خوشبو دوسرے لوگوں تک پہنچے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استعطرت المرأة فمرت على القوم لیجدوا ریحها فہی کذا وکذا قال قولا شدیدا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت خوشبو کا استعمال کرے اور اس کے بعد آدمیوں کے پاس سے گزرے تاکہ آدمی اس کی خوشبو کو سونگ لے، فرمایا وہ عورت ایسے ہے ایسے ہے۔ آپ نے اس عورت کے متعلق بہت سخت بات کہی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، اور اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، آپ نے فرمایا فہیا زانیا، وہ عورت بدکار ہے۔ اب یہ بات کسی مولوی صاحب کی، شیخ صاحب کی نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور آپ سے زیادہ محتاط بات والا کوئی نہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے، عورت گھر سے نکلے ایسی خوشبو استعمال نہ کرے جو مردوں تک پہنچے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جب اپنے گھر سے نکلے اپنی آواز دوسرے مردوں تک نہ پہنچائے، نہ اس کی زبان سے نکلنے والی آواز اور نہ ہی اس کے زیورات کی آواز۔ بعض عورتیں جب اللہ کی طرف سے ان پہ خوشحالی کے دن آتے ہیں، زیادہ چوڑیاں پہنی ہیں، اب بازاروں میں جا رہی ہے چوڑیوں کی ایک دم آواز آ رہی ہے، اگر پاؤں میں کوئی زیور ہے ایسے انداز سے چل رہی ہے کہ اس کی آواز آ رہی ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِمْ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِمْ، اے عورتوں جب چلو تو اپنے قدموں کو زمین پر نہ مارو تاکہ تمہاری جو مخفی چھپی ہوئی زینت ہے وہ دوسروں تک ظاہر ہو جائے، اس طرح اپنے قدموں کو زمین پر نہ مارو۔ اور اسی لیے جب عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں، لبیک پکارنا اور اونچی آواز سے پکارنا مردوں کو اس کا حق ہے، اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے حکم کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، ہم نے علماء سے سنا کہ عورت تلبیہ اس طرح پکارے کہ اس کے تلبیہ کی آواز صرف وہ خود ہی سنے، اس کے پڑوس میں، اس کے پہلو میں جو دوسری عورت ہو یا کوئی اور ہو، وہ اس کی آواز کو نہ سنے۔ عورت اپنے گھر سے جب نکلے، اس کے لیے پانچویں شرط یہ ہے، اپنی آواز غیر محرم مردوں کو نہ سنائے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جب گھر سے نکلے، ایسی جگہ پہ نہ جائے جہاں مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط ہو، اس کے کندھے مردوں کے کندھوں سے ملے، اس کا جسم مردوں کے اجسام سے چھوئے، ایسا کرنا حرام ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں اس بارے میں کتنی ہی احادیث آئی ہیں، ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلتے ہیں، نماز پڑھائی، اب مسجد سے باہر تشریف لائے، مرد اور عورتیں انہوں نے بھی مسجد میں آپ کی امامت میں نماز ادا کی ہے، وہ بھی نکلتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ گلی میں عورتیں اور مرد سب اکٹھے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، لیکن ان میں اختلاط ہو چکا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ منظر پسند نہیں، ارشاد فرماتے ہیں، استاخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، اے عورتوں گلی کے پہلو میں چلو، گلی کے کناروں میں چلو، تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ راستے کے درمیان میں مردوں کے ساتھ چلو۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ زمانہ کون سا زمانہ ہے، وہ شہر کون سا شہر ہے، اور وہ کہاں سے آئی ہیں، اور کیا کر کے آئی ہیں، اور وہ مرد کیسے مرد ہے۔ زمانہ وہ ہے جو تمام زمانوں سے زیادہ مبارک اور مقدس ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے۔ اور شہر کون سا ہے، مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور عورتیں کہاں سے آئی ہیں، مسجد میں نماز ادا کر کے آئی ہیں، اور کس کی امامت میں نماز ادا کی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی ہے۔ اور مرد کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ جتنے انسان ہیں انبیاء اور رسولوں کے بعد، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ ساری باتوں کے باوجود آپ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ عورتوں میں اور مردوں میں اختلاط ہو۔ اور پھر کیا ہے، راوی بیان کرتا ہے، آپ کے اس فرمان کے بعد عورتیں جب گلی میں چلتی تو اس طرح تھی کہ دیواروں کے ساتھ ان کی اوڑھنیاں گھسٹ گھسٹ کے چلتی، تاکہ کہیں پھر اختلاط نہ ہو جائے۔ تو چھٹی شرط عورت کے گھر سے نکلتے وقت یہ ہے کہ غیر محرم مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط نہ ہو۔ اور ساتویں شرط یہ ہے، اگر عورت سفر پہ جا رہی ہو تو بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اور حتیٰ کہ اگر یہ سفر عبادت کا بھی ہو، سفر عبادت کا بھی ہو، عمرہ کے لیے جانا چاہے، حج کے لیے جانا چاہے، تب بھی محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ اور اس بارے میں کتنی احادیث آئی ہیں، اور اس کی دلیل میں کتنی ہی احادیث ہیں، ایک حدیث پیش کرتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو مگر محرم کے ساتھ. ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، امرأتی خرجت حاجتا وقت تبت فی غزوت کذا وکذا، میری جو بیوی ہے وہ حج کے لیے نکل چکی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوہ میں درج کیا گیا. اب ذرا غور کیجئے، عورت کا سفر سفر حج ہے اور مرد کی جو مشغولیت وہ کیا ہے کہ وہ جہاد کے لیے اپنا نام لکھوا چکا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کو کیا حکم دیتے ہیں؟ صحیح بخاری میں آپ کا ارشاد موجود ہے، آپ فرماتے ہیں، ارجع فحج مع امرأتک، ساتھی پلٹ جا، ساتھی پلٹ جا اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کر. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ آدمی جہاد پہ جائے اور عورت بغیر محرم کے سفر حج کے لیے جائے. تو دوسرا بات کا جو حصہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، جو عورت اپنے گھر سے نکلنا چاہے اس کے لیے سات شروط ہیں، سات کنڈیشنز ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی نکلے کسی ضروری کام کے لیے نکلے، بلا ضرورت بلا حاجت اپنے گھر سے نہ نکلے. دوسری شرط یہ ہے، اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے سرپرست یا اپنے شوہر کی اجازت لے. تیسری شرط یہ ہے، جب بھی نکلے با پردہ ہو کے نکلے، اور پردہ یہ ہے کہ اپنے سر کی چوٹی سے لے کر اپنے قدم تک اپنے سارے جسم کو ڈھانپ کے رکھے، اپنی نگاہ کا اتنا حصہ کھول سکتی ہے جس کا مقصود نگاہ کا دکھانا نہ ہو بلکہ راستے کا دیکھنا. اور یہاں یہ چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے، بعض عورتیں یہاں غلطی کرتی ہیں جب یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اپنی نگاہ کا اتنا حصہ کھول سکتی ہیں کہ راستہ کو دیکھ پائیں، تو وہ اس کا اس بات کا ترجمہ یا اس بات کی تطبیق یا اپلیکیشن الٹ کرتی ہے. وہ اپنی آنکھوں کو اتنا کھولتی ہیں کہ دیکھنا نہیں دکھلانا مقصود بن جاتا ہے، ایسا کرنا جائز نہیں. عورت کی آنکھوں کا پردہ کرنا وہ بھی ضروری بات ہے، جو اجازت ہے وہ اس غرض کے لیے ہے کہ عورت اپنی راہ کو دیکھ پائے. اس بات کی اجازت نہیں کہ عورت اپنی آنکھوں کو دوسروں کو دکھلائے. دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ عورت جب اپنے گھر سے نکلے ایسی خوشبو استعمال کر کے نہ نکلے کہ وہ دوسرے مردوں تک پہنچے. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کی آواز غیر محرم مردوں تک نہ پہنچے. شاید یہاں سوال پیدا ہو کہ کیا ضرورت کے وقت عورت اپنی آواز کسی کو سنا سکتی ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے، اگر ضرورت ہو اس وقت عورت کا اپنی آواز غیر محرم کو سنانا اجازت ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ جب اپنے گھر سے نکلے ایسی صورت اختیار نہ کرے کہ اس کا
دارالخدا بہترین ریکارڈنگ، معیاری اور سستی کیسٹس اور سی ڈیز کا مرکز دارالخدا
سے اختلاط ہو. اور ساتویں شرط یہ ہے کہ اگر سفر ہو تو محرم کے بغیر سفر نہ کرے. بات کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ مسلمان عورتوں نے
اللہ نے ان کے متعلق جو احکامات اپنی کتاب میں نازل فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنی حدیث پاک میں جن باتوں کا حکم دیا، مسلمان عورتوں نے ان باتوں کی پابندی کیسے؟ احادیث کی کتابوں میں مسلمان عورتوں کی طرف سے ان احکامات کی پابندی کی بڑی مثالیں، امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت صفیہ رحمہ اللہ اس روایت کو نقل کرتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے سامنے قریش کی عورتوں کا ذکر ہوا، فرمانے لگی واقعتاً قریش کی عورتوں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن میں نے انصار کی عورتوں جیسی عورتیں کوئی نہیں دیکھی، ولکنی واللہ ما رأیت افضل من نساء الانصار اشد تصدیقا بکتاب اللہ ولا ایمانا بالتنزیل، میں نے انصار کی عورتوں ایسی عورتیں کوئی نہیں دیکھی، اللہ کی کتاب کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ ان کا ایمان اور قرآن کریم کی باتوں پر ان کے عمل کرنے کا جو جذبہ تھا انتہائی زیادہ تھا، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، لقد انزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن، سورة النور نازل ہوئی، اللہ کا یہ حکم آیا کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر ڈال لیں، انصاری مسلمان انہوں نے اللہ کے اس حکم کو سنا، اپنے اپنے گھروں میں واپس پلٹے، اپنی عورتوں کو جا کر اللہ کا یہ حکم رات کے وقت سنایا، خواتین اس واقعہ کو انتہائی توجہ سے سنیں، فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها، انصاری مسلمان اپنے اپنے گھروں کی طرف پلٹے، اللہ کا جو حکم آیا تھا وہ اپنے گھروں میں جا کے سنایا، اب عورتوں نے اس حکم کے متعلق کیا کہا یہ بڑا مشکل ہے، ہماری طبیعت خراب ہے، ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہے، ہمارے سانس میں گھٹن ہے، شیطان نے کتنی باتیں سکھلائی ہیں، اور نہ ماننا ہو تو باتیں تو بہت بنائی جا سکتی ہیں، کتنی باتیں بناتے ہیں، ان مسلمان عورتوں انہوں نے اللہ کے حکم کو سن کے کیا کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور وہ صدیقہ ہے سچی ہے جھوٹ ان کا شیوا نہیں، فرماتی ہیں ما منہن امرات الا قامت الى مرتها، ان انصاریوں کی تمام عورتوں نے اپنی چادروں کی طرف توجہ کی اور ان چادروں کو اوڑھیوں میں بدل دیا، اپنی چادروں کو اوڑھنیوں میں بدل دیا، فاصبحنا يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان، وہ مسلمان عورتیں جب فجر کی نماز میں آئی اوڑھنیوں سے اپنے سارے جسم کو اوڑھنیوں سے اپنے سارے جسموں کو ڈھانپ چکی تھی، ذرا غور کیجئے، رات کو حکم سنا، مردوں نے گھروں میں جا کے سنایا، تردد نہیں کیا، باتیں نہیں بنائی، اسی وقت اوڑھنیاں بنائی، گھروں میں جو چادریں تھیں ان کو چیرا، ایسی صورت ان کو دی اللہ کا جو حکم تھا اس کی تعمیر ہو جائے۔ صبحوں کے وقت مسجد میں آئی، سارا جسم سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک ایک دم جلباب میں ڈپا، کَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ الْغِرْبَانِ، وہ اس طرح چادروں میں اپنے آپ کو ڈھانپ چکی تھی اور باوقار اور با اطمینان تھی گویا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہو۔ ایک دم رات کو حکم سنا، فجر کی نماز میں اس حکم کی عملی صورت پیش کر دی۔
ایک اور واقعہ امام ابن سعد، انہوں نے وہ واقعہ اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں بیان کیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پردے کا حکم ہجرت کے پانچویں سال نازل ہوا اور میری عمر اس وقت 15 سال تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا پردہ مجھ سے اسی وقت سے کروایا۔ چاہوں گا کہ خواتین اس مثال پر خوب توجہ دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب پردے کا حکم آیا، اس حکم کے آنے سے 5 سال پہلے تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص کی حیثیت سے آپ کی خدمت کر رہے تھے۔ آپ کے گھر میں کام کاج میں آپ کے ساتھ تعاون کرتے تھے، لیکن جب پردے کا حکم آیا، اب یہ تردد نہ کیا گیا کہ یہ تو گھر کا بچہ ہے، خادم خاص ہے، 5 سال سے ہمارے گھروں میں آ جا رہا ہے۔ پردے کا حکم آنے کے بعد فوراً اس کی تطبیق ہوئی۔ اگر 5 سال سے آ رہا ہے تو کیا ہوا؟ تب پردے کا حکم نہ تھا، اب جب پردے کا حکم آ چکا تو اس میں تردد نہیں۔ اور یہاں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کتنی ہی دفعہ ہم بعض مردوں سے اور بعض عورتوں سے سنتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ میرا بھائی جان ہے۔ کہاں کا بھائی جان ہے؟ اس کا باپ اور عورت کا باپ ایک ہے؟ نہیں۔ اس کی ماں عورت کی ماں ایک ہے؟ نہیں۔ بس ویسے ہمارا بھائی جان ہے، بڑے لمبے عرصہ سے ہماری فیملی اور ان کی فیملی کے آپس میں تعلقات ہیں۔ یہ بناوٹی باتیں ہیں، اسلام کی ان میں کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 5 سال سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہجرت کے پانچویں سال حکم نادی ہوتا ہے، اسی وقت پردہ کے احکامات پر عمل ہوتا ہے۔ ایک اور مثال سنیے، امام ابن ابی شیبہ، امام احمد اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو بیان کرتی ہے، فرماتی ہیں، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمون فإذا لقينا الركب نشد ثيابنا من فوق رؤوسنا على وجوهنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں سفر کر رہی تھی، جب ہمارے پاس سے کوئی قافلہ گزرتا تو ہم اپنی اوڑھنیوں کو، اپنے کپڑوں کو اپنے چہروں کے اوپر ڈال لیتے. وَإِذَا جَاوَزْنَا الرَّبَّ رَفَعْنَاهَا، اور جب قافلہ گزر جاتا تو ہم اپنے چہروں سے اپنے کپڑوں کو ہٹا دیتے. میرے پاس اتنے ہی سوالات آئے ہیں اور ان سوالات کا جواب اس حدیث پاک میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی ہیں، اور جو خواتین چاہیں نوٹ کرے، اور ان کی یہ حدیث مسند امام احمد میں، سنن ابی داؤد میں، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. احرام کی حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہی ہے. فرماتی ہے، جب بھی کسی قافلے کے پاس ہم پہنچتی تو ہم اپنے کپڑوں کو اپنے چہروں پہ ڈال لیتی، اور جب وہ قافلہ گزر جاتا ہم اپنے چہروں کو ننگا کر لیتے. اب بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عورت جب احرام کی حالت میں ہو اس کے چہرے پر کپڑا نہ آئے، خواہ اجنبی مرد سامنے ہو یا نہ ہو، ان کا یہ کہنا اس حدیث کے خلاف ہے. اور کہتے ہیں اگر ایسے کیا تو عورت کے احرام میں خلل واقع ہوگا. اب بتلائیے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا احرام درست ہے یا غلط ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہیں، آپ کی رفاقت میں ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اگر ان کا احرام درست نہیں تو باقی عورتوں کا احرام کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ ایک اور واقعہ اسی کے قریب ہے. امام حاکم اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں بیان فرماتے ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ محترمہ ہے اور ان سے بڑی ہے. وہ بیان کرتی ہیں، کنا نغطی وجوہنا من الرجال وکنا نمتشط قبل ذلك فی الاحرام. فرماتی ہیں کہ ہم اپنے چہروں کو مردوں سے ڈھانپ کے رکھتی تھی، اور احرام شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے بالوں میں کنگھی کرتی تھی. دو باتیں ان کے اس فرمانے سے معلوم ہوئی، ایک بات احرام سے پہلے عورتوں کا کنگھی کرنا، اور دوسری بات احرام کی حالت میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر مسلمان عورتیں اپنے چہروں کو مردوں سے ڈھانپ کے رکھتے ہیں. ایک اور واقعہ جس سے مسلمان عورتوں کی پردہ کے متعلق پابندی کا احساس ہوتا ہے، اور اس قسم کی کتنی مثالیں ہیں. ایک مثال اور سنیے، امام مالک رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاں ان کے بھائی عبد الرحمن کی بیٹی جس کا نام حفصہ تھا وہ آتی ہے. ان کے سر پہ جو دوپٹہ تھا وہ باریک تھا، بچی ہے، سر پہ دوپٹہ ہے، باریک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو بھی برداشت نہیں کرتی، ان کے دوپٹے کو پکڑتی ہیں اور چیر دیتی ہیں، اور اپنی طرف سے انہیں موٹی چادر دیتی ہیں. مسلمان عورتیں صرف خود ہی پردہ کی پابندی نہ کرتی، اگر چھوٹی بچیوں کے ہاں ایسی بات پاتی جو پردہ کے تقاضوں کے خلاف ہوتی فوراً ایسی بات پہ ٹوک دیتی، روک دیتی. اور پھر مسلمان عورتیں نہ صرف جوانی کے ایام میں پردے کی پابندی کرتی عمر زیادہ بھی ہو جاتی پھر بھی شدت سے پردے کی پابندی کرتے. ہمارے ہاں کتنی عورتیں ہیں اچھا بلا پردہ کرتی ہیں, چار پانچ بچے ہوئے اب اپنی طرف سے کہتی ہیں کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور اچھی بلی ہے. عورتوں کی جتنی باتیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس میں موجود ہیں, بس چار پانچ چھ بچے ہوئے اب پردے کی خاطر بوڑھی بن گئی. میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اب پردے کی کیا ضرورت ہے, اللہ کو دھوکہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. معاملہ کس سے ہے؟ لوگوں سے تو نہیں, معاملہ اللہ سے ہے اور وہ خوب جانتے ہیں کون عورت بوڑھی ہے اور کون عورت فراڈ کر رہی ہے. مسلمان عورتیں بوڑھے ہونے کے باوجود بھی پردے کا شدت سے اہتمام کرتی ہیں. امام ابن سعد اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں, حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما بوڑھی ہو چکی ہیں اور ان کی آنکھوں کا نور وہ بھی ختم ہو چکا ہے, بینائی سے محروم ہو چکی ہے. ان کا بیٹا عروہ عراق سے آتا ہے اور اپنی امائے محترمہ کے لیے وہاں سے شاندار کپڑا لاتا ہے. اپنی والدہ محترمہ ان کی خدمت میں بڑے شوق سے عراق سے لایا ہوا کپڑا پیش کرتا ہے کہ میری اماں اس کپڑے کو اپنے استعمال میں لائے گی, اس کا فستان تیار کروائے گی اور کپڑا بڑا عمدہ ہے اور بڑا پیارا ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اگرچہ بوڑھی ہو چکی ہیں, آنکھوں میں بینائی نہیں, اس کپڑے کو اپنے ہاتھ سے چھو رہی ہے, کپڑے کو ہاتھ سے چھو رہی ہے, چھان پھٹک کر رہی ہے اور جب دیکھتی ہیں کہ کپڑا بڑا باریک اور عمدہ ہے فرماتی ہیں اف ردو علیہ قسمتہ, عروہ کو اس کا کپڑا واپس کرو, میں یہ کپڑا نہیں پہن سکتی, یہ باریک ہے. عروہ کو اپنی ماں کی یہ بات سن کے دکھ ہوتا ہے, محبت سے شوق سے عراق سے اپنی اماں کے یہ کپڑا لایا ہے اور اماں ایک دم واپس کر رہی ہے. اب اگر ہم میں سے کوئی اپنی والدہ کے لیے یہاں سے کوئی تحفہ لے کے جائے اور جاتے ہی وہ واپس کر دے, ایک صدمہ سا ہوتا ہے, اتنے محبت سے اتنے شوق سے اتنے جذبے سے لے کے آؤ ایک دم واپس کر دیا. حضرت عروہ اپنی اماں سے عرض کرتے ہیں اے اماں آپ نے ایسے کیوں کیا, کوئی اس سے آپ کا جسم نظر تو نہیں آئے گا, جب آپ پہنیں گی آپ کا جسم اس میں سے نظر نہیں آئے گا. فرمانے لگی جسم نظر تو نہ آئے گا لیکن میرے جسم کی جو ساخت ہے وہ ساری کی ساری لباس کے پہننے کے باوجود دیکھنے والوں کے لیے واضح ہوگی, میں ایسے کپڑے کو نہیں پہن سکتی. اب اماں ہیں اور بوڑھی اماں ہیں, ان کے سامنے عروہ کی پیش تو نہیں چلتی. عروہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اماں کے لیے اور کپڑے خرید کے لاتے ہیں, دیکھتی ہیں چیک کرتی ہیں, فرماتی ہیں مثل ھذا فاکسنی, اگر میرے لیے کوئی کپڑا خریدنا ہو تو اس قسم کا خریدو, ویسا کپڑا جو عراق سے لائے ویسا کپڑا میرے لیے کبھی نہ لانا. کتنا اہتمام ہے اللہ کے احکامات کی پابندی کا. اور صرف یہی نہیں, مسلمان عورتیں تو وہ ہیں مرنے کے بعد بھی انہیں اس بات کا فکر ہے کہ ان کی بے پردگی نہ ہو. ان کا پردہ محفوظ رہے. امام ذہبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ام جعفر رحمہ اللہ وہ بیان کرتی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مسلمان عورت حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا ان سے کہتی ہیں، عورتوں کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد جو طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے وہ مجھے پسند نہیں. مرنے کے بعد عورتوں کے ساتھ جو طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے وہ مجھے پسند نہیں. اور وہ طرز عمل کیا ہے کہ جب کوئی عورت فوت ہوتی ہے اس کو چارپائی پہ ڈالتے ہیں، اور اس کے اوپر جو کپڑا ڈالتے ہیں اس کپڑے کے ڈالنے کے باوجود عورت کے جسم کی جو ساخت ہے، موٹی ہے پتلی ہے، بازو کیسے ہیں، ٹانگیں کیسی ہیں، وہ سب کچھ کپڑے کے نیچے سے واضح ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فرما رہی ہیں، مرنے کے بعد کی جو یہ کیفیت ہے وہ مجھے پسند ہے. کہاں وہ مسلمان عورتیں اور کہاں آج کی کچھ مسلمان عورتیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ بے پردگی کر پائیں اتنی ہی بہتر. حضرت اسماء جواب میں کہتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، میں تمہیں ایک بات بتلاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، بتلاؤ وہ کیا بات ہے. حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ان کے ہاں طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت فوت ہو جائے، درخت کی شاخوں کو لیتے ہیں اور ان کو چارپائی کے اوپر ڈالتے ہیں اور ان شاخوں کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں. اب پتہ نہیں کہ اس کپڑے اور شاخوں کے نیچے جو عورت ہے دبلی ہے پتلی ہے موٹی ہے کیسے ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوتی ہے، اس تجویز کو پسند کرتی ہیں اور فرماتی ہیں، سنو جب میں فوت ہو گئی تو میرے ساتھ ایسے ہی کرنا، اور میری یہ وصیت ہے کہ جو عورتیں میرے غسل میں شریک ہوں وہ تو ہی ہو، ایک میرے خامد ہوں اور ایک تو ہو، اور کوئی عورت میری تغسیل میں شرکت نہ کرے، اور میری میت پر اسی طرح درخت کی شاخیں اور ان شاخوں کے اوپر کپڑا ڈالنا تاکہ جو کوئی میری میت کو دیکھے اسے میرے جسم کی کیفیت کا علم نہ ہو سکے. تو بات کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ مسلمان عورتیں پردہ کی کس طرح پابندی کرتی، جوانی کے عالم میں بھی، بڑھاپے کے عالم میں بھی، اور مرنے کے بعد بھی اس بات کا فکر کرتی. اور بات کا جو چوتھا حصہ ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، چار پانچ منٹ میں اس کو بیان کر کے اختصار کے ساتھ سوالات کے جو جواب ہیں انشاءاللہ وہ دوں گا. بات کا آخری اور چوتھا حصہ یہ ہے کہ جن سوسائٹیوں میں، جن معاشروں میں عورتوں نے اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کی، اپنے گھروں سے نکلی، ان عورتوں نے کیا کھویا کیا پایا. عورتیں اس سلسلے میں صحیح معنوں میں مظلوم ہیں. بدبختوں نے عورتوں کو گھروں سے نکالا، اور پھر کیا ہوا، عورت کی جو بنیادی ذمہ داریاں تھیں وہ تو اسے ادا کرنی ہے، وہ ذمہ داریاں اسی کے ذمہ، اور باہر کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ بھی بیچاری عورت کے سر پہ ڈالی، اور عورت نے دھوکا کھایا، اس نے سمجھا کہ مجھے آزادی ملی ہے. یہ آزادی نہیں یہ بربادی ہے. جو عورت اپنے گھر میں جو اس کے کام ہے, اب بچے کو جو جنم دینا ہے, یہ مرد تو نہیں دے گا.
ان ذمہ داریوں میں اپنا شریک بنایا جو مردوں کی تھی کہ عورتیں بھی کمائیں, اور عورتوں کی جو ذمہ داریاں تھیں ان میں شرکت نہ کی. شرکت بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ اب عورت کے جو ہر ماہ بیماری کے دن ہیں, عورت کا بچے کو اتنا لمبا عرصہ اپنے پیٹ میں جو رکھنا ہے, اور پھر اس کو جو جنم دینا ہے, اور جنم دینے کے بعد بیماری کے جو دن کاٹنے ہیں, اور ان دنوں کے کاٹنے کے بعد بچوں کو جو دودھ پلانا ہے, مرد اس سلسلے میں عورت سے کیا تعاون کر سکتے ہیں؟ اور ظالموں نے صرف اسی پر بس نہیں, جب عورت باہر نکلی عورت کے ساتھ انتہائی بدترین سلوک کی. مختلف اوقات میں انگریزی اخباروں میں, رسالوں میں, کتابوں میں اور دیگر زبانوں میں بھی اس بارے میں رپورٹس آتی رہتی ہیں کہ جو عورتیں اپنے گھروں سے نکلی اور مردوں کے شانہ بشانہ زندگی میں شریک ہوئی, ان کے ساتھ ان بدبختوں نے کیا سلوک کیا. میرے پاس کتنی ہی رپورٹس کے اقتباسات ہیں, وقت کافی ہو چکا ہے اس لیے وہ سب بیان نہیں کر سکتا, ایک دو ذکر کیے دیتا ہوں. ایک عورت نے جس کا نام لین فاری ہے, اس نے اس بارے میں رپورٹ تیار کی کہ وہ عورتیں جو اپنے گھروں سے نکل کر مردوں کے ساتھ دفتروں میں, وزارتوں میں, بازاروں میں, کمپنیوں میں کام کر رہی ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اور جو جو باتیں اس رپورٹ میں آئیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ کارنل یونیورسٹی میں, اس یونیورسٹی میں جو کام کرنے والی عورتیں ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ مرد تمہیں تنگ تو نہیں کرتے؟ 70% عورتوں نے یہ جواب دیا کہ وہ مردوں کی طرف سے پریشان کی جاتی ہے, اور 50% عورتوں نے کہا کہ مردوں کے تنگ کرنے کا جو انداز ہے انتہائی گھٹیا ہے. اب اس انداز کی وضاحت کرنا شرم و حیا مجھے کھل کے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتی. اور اسی طرح 9000 کام کرنے والی عورتوں سے اس بارے میں ایک اور جگہ سوال کیا گیا, ان میں سے 90% عورتوں نے یہ کہا کہ مرد انہیں تنگ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ امریکہ جو اس دنیا میں دنیا کا سب سے زیادہ مہذب ملک سمجھا اور شمار کیا جاتا ہے, 1977 میں, 1977 میں امریکی وزارت عدل ان کی طرف سے کرائم رپورٹ, جرائم کی رپورٹ شائع ہوئی. اس میں بتلایا گیا کہ ایک سال کے دوران 63,000 اور اس سے اوپر عورتوں کو اغوا کیا گیا, اور پھر انہوں نے خود ہی ریشو نکالا ہے, ہر 8 منٹ کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک نوجوان لڑکی کو اغوا کیا جاتا ہے. بدبختوں نے عورتوں کو گھر سے نکالا, اور گھر سے نکال کر بھی ان کو چین نہیں لینے دیا, اور اصل بات بیوقوفی عورت کی ہے. انہوں نے عورتوں کو عورتوں کی خاطر تو نہیں نکالا, اپنی بدماشیوں کی خاطر نکالا ہے. اور 1982 میں, 1982 میں امریکہ میں جو اغوا کے کیس رجسٹر ہوئے ان کی تعداد 77,763. امریکہ میں جو اغوا کے کیس رجسٹر ہوئے ان کی تعداد 77,763 تھی, 77 میں 63,000 اور 82 میں 77,000 اور کچھ سو.
اور اب 10 سال اور ہو چکے ہیں، اب یہ تعداد کتنی زیادہ ہوگی؟ اور پھر غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ کیسز وہ ہیں جو رجسٹرڈ ہوئے، اور یہ بھی رپورٹس میں آیا ہے کہ جو نان رجسٹرڈ کیسز ہیں، جن کیسز کا اندراج نہیں ہوتا، ان کی تعداد ان کیسز سے زیادہ ہے جن کا اندراج ہوتا ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو؟ ہم نے بات کے ابتدا میں کہا کہ عورت کو گھر میں رہنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. خواتین اس بات پر خوب توجہ کریں، جب اللہ نے ایک حکم دیا ہے، اور اللہ عورت کے بنانے والے ہیں، ساری کائنات کے بنانے والے ہیں، اللہ کے حکم میں عورت کے لیے خیر ہوگی یا خرابی ہوگی؟ ٹیپ ریکارڈر اس کے بنانے والا جب یہ کہے کہ 110 پہ استعمال کرنا، 110 پہ اس ٹیپ ریکارڈر کو استعمال کرنے میں اس ٹیپ ریکارڈر کی سلامتی ہے یا بربادی؟ سیدھی بات، اللہ جو بات عورت کے لیے بتلائیں، جو بات مرد کے لیے بتلائیں، اسی میں عورت کی خیر ہے، اسی میں مرد کی خیر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو بھی اور سب سننے والوں کو اپنے اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم نے آج سے پہلے جتنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں بسر کی ہے، اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ آئندہ ہم اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق بسر کر سکیں. اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرمائے. اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما. اے اللہ ہماری جو عورتیں، ہماری جو بیٹیاں، ہماری جو بہنیں سابقہ زندگی میں پردے کے متعلق سستی کا شکار رہیں، اے اللہ ان کی سابقہ سستی کو، ان کی سابقہ کوتاہی کو، ان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ انہیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ اس طرح پردہ کریں جس طرح پردے کا حکم آپ نے اور آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور پھر ان کو اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام کائنات کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد کر. اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور اپنے فضل و کرم سے قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا، اور جنت الفردوس میں داخل فرمانا. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. اب جو عورتوں کے سوالات ہیں ان کے جوابات اللہ کی توفیق سے دینے کی کوشش کرتا ہوں. ایک سوال حج اور عمرہ میں چہرہ کے ڈھانپنے کے متعلق ہے، اس کا جواب گزر چکا ہے. جہاں غیر محرم مرد ہوں، خواہ گاڑی میں، ہوائی جہاز میں، ایئرپورٹ پر، بس سٹاپ پر، مکہ شریف میں، بیت اللہ میں، طواف کے دوران، سائی کے دوران، عرفہ میں، جہاں کہیں غیر محرم سامنے ہو، عورت اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھے. دوسرا سوال اس بارے میں یہ ہے کہ عمرہ یا حج کے دوران مردوں اور عورتوں میں اختلاط ہوتا ہے، اس میں کیا کیا جائے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتی ایک دم دور ہو جاتی، مردوں سے دور ہو کے طواف کرتی. ان کے ساتھ ایک عورت تھی، اس نے کہا آئیے ذرا بیت اللہ کے قریب ہو کے طواف کیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پر انتہائی شدت سے ناراض ہوئی اور کہا مجھ سے دور ہو جاؤ. تو مسلمان عورت، اس کا مقصد تو یہ ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے ثواب ملے. بیت اللہ سے جو قریب ہونا ہے وہ بھی تو اسی لیے ہے. اگر ایک عورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، مردوں سے دور ہوتے ہوئے، بیت اللہ سے دور ہو کر بھی طواف کرے گی تو اللہ تعالیٰ اسے بیت اللہ سے قریب ہونے کے ثواب سے محروم نہ رکھے گا. یہ سوال عربی میں آیا ہے، پتہ نہیں جو سوال کرنے والی ہیں وہ عربی ہی سمجھتی ہیں یا عربی اور اردو دونوں سمجھتی ہیں. فائدہ کی خاطر میں سوال کا جواب عربی میں بھی اور اردو میں بھی دے دیتا ہوں. اردو میں سوال کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا مسلمان عورت ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر سے نکل سکتی ہے؟ جواب یہ ہے، مسلمان عورت کا اپنے گھر سے ڈرائیور کے ساتھ نکلنا جائز نہیں. ہم نے دوران درس یہ حدیث پڑھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو مگر جبکہ محرم ساتھ ہو. اب گھر سے جب عورت ڈرائیور کے ساتھ نکلتی ہے تو وہ ڈرائیور کون ہے؟ اس کا ماموں ہے، چچا ہے، خاوند ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، سسر ہے، نانا ہے، دادا ہے، پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر یہ سب کچھ نہیں، عورت کا ڈرائیور کے ساتھ نکلنا اسلام میں حرام ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت غیر محرم کے ساتھ یا مرد غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو ان دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور جب دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہے تو نتیجہ کب اچھا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے، ہم مانے نہ مانے، ڈرائیور کے ساتھ تنہائی کے جو نتائج ہیں وہ ہم سنتے رہتے ہیں. آنکھوں پہ پٹیا باندھے یا اپنے کانوں میں روئی ٹھونسے تو ہماری اپنی مرضی ہے، اس کے جو نتائج ہیں وہ اچھے نہیں گندے ہیں. عربی میں اس سوال کا جواب یہ ہے، هل يجوز للمرء ان تخرج مع السائق من البيت؟ الجواب لا، لان المرء اذا خلا معها رجل فان ثالثهما الشيطان فاذا كان ثالثهما الشيطان فلا خير فيهما. ثم ايضا ان النتائج التي نشاهدها عند خروج المرأة مع السائق فيها عبرة لمن اراد ان يعتبر. عورتوں کی طرف سے انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی عورتوں کے بالوں کے کاٹنے کے متعلق استفسار اور سوال ہے. جواب یہ ہے کہ عورتوں کے بالوں کے کاٹنے کی تین صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ عورت کے بالوں کے کاٹنے کا انداز مردوں جیسا، جس کو لوگ کہتے ہیں بوائے کٹ، اس قسم کا بالوں کا کاٹنا حرام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی جو مردوں سے مشابہت کرے، اور ان مردوں پر بھی لعنت کی جو عورتوں سے مشابہت کرے. بالوں کا ایسے انداز سے کاٹنا جو مردوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں حرام ہے. اور اس کے ساتھ ضمنی طور پر یہ بات بھی سمجھ لیجیے، بعض عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں، پتلون، بوشرٹ، جیکٹ، بوٹ، ٹوپی، جو چیزیں مردوں کا لباس ہے بعض عورتیں وہ پہنتی ہیں، ایسا کرنا بھی حرام ہے. ایسے کرنی چھوٹی بچیوں کو خاص قسم کے لباس کا عادی کر دیا جائے، بعد میں باپ چاہے بھی کہ وہ اس لباس کو چھوڑ دیں، وہ ننی نہیں مانتی. وہ ننی اب بڑی عورت بن چکی ہے، لیکن جب ماں باپ نے بچپن میں اس کو عادی بنا دیا، اب وہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں، تو پھر ماں باپ سرنڈر کر جاتے ہیں، کیا کریں جی، اب بچی جوان ہو چکی ہے، مانتی نہیں. تو یہ بات بھی ضمنی طور پہ سمجھ لیجیے، ہر وہ چیز جو مردوں کے ساتھ خاص ہے عورتوں کو اس کی اجازت نہیں. جو لباس عورتوں کے ساتھ خاص ہے مردوں کو اس کی اجازت نہیں، اور یہی صورت سر کے بالوں کی ہے. سوال کے جواب کی طرف پھر آتا ہوں تاکہ بات یاد رکھنے میں آسانی رہے. بالوں کے کاٹنے کا وہ انداز جو مردوں ایسا ہو وہ حرام ہے. نمبر دو، بالوں کے کاٹنے کا وہ انداز جو یہودیوں عیسائیوں یا غیر مسلموں جیسا ہو اس کی بھی اجازت ہے. لوگوں میں یہ بات چلتی ہے یہ فلاں کٹ ہے، نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے. کسی غیر مسلم بے حیا عورت کا کٹ ہے، اب اسی کے کٹ پہ بالوں کو کاٹا جا رہا ہے، ایسا کرنا بھی حرام ہے. غیر مسلموں سے مشابہت کرنا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرے وہ اسی میں سے. بالوں کے کاٹنے کی تیسری صورت جس میں نہ تو مردوں سے مشابہت ہو نہ غیر مسلموں سے مشابہت ہو، اس بارے میں علماء کی دو رائے ہیں، بعض اس کاٹنے کو پسند کرتے ہیں، بعض اس طرح بالوں کے کاٹنے کو ناپسند کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس طرح بالوں کا کاٹنا اس میں کوئی حرج نہیں، اور شاید یہی بات ٹھیک ہے کہ جب نہ مردوں سے مشابہت ہو نہ غیر مسلموں سے مشابہت ہو، اگر کوئی عورت ایسے انداز میں بالوں کو کاٹ لے تو شاید اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہاں مصیبت ایک نہیں، مصیبتیں کتنی ہیں. بعض عورتیں بازار سے جا کے کٹوا کے آتی ہیں، غیر محرم مرد ان کے بالوں کو کاٹتے ہیں، ایسا کرنا مکمل طور پر قطعی طور پر حرام ہے، اور اس کی حرمت میں کوئی شک و شبہ نہیں. کہ جب بھی مکہ مکرمہ میں جائیں تو کیا عمرہ کرنا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، جو عمرہ کرنا چاہے اس کے لیے عمرہ ہے، جو نہ چاہے اس پہ کوئی پابندی نہیں. اب مکہ مکرمہ سے کتنے لوگ ہر روز صبح جدہ جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، تو سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے عمرہ کرنا ہے جو عمرہ کا ارادہ کرے، جو عمرہ کا ارادہ نہ کرے مکہ مکرمہ میں داخلے کے وقت اس پر عمرہ کی کوئی پابندی نہیں. ایک سوال یہ ہے، جو عورت، ہم نے درس کے دوران یہ بیان کیا کہ عورت جب اپنے گھر سے نکلے تو اپنے سرپرست، اپنے والد، اپنے بڑے بھائی اگر والد نہ ہو، اور اگر شوہر کے گھر ہو تو اس کی اجازت لے کے نکلے، تو ایک عورت نے، ایک بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر عورت گھر میں اکیلی ہو. مجھے عورتوں کے سوالات سے خوشی ہے کہ الحمدللہ بہنوں نے بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو اس کے متعلق جواب یہ ہے کہ عورت کوشش کرے کہ اپنی کسی نہ کسی محرم رشتہ دار کی سرپرستی میں آ جائے. اگر مثال کے طور پر اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، محلے میں پڑوس میں اس کا چچا ہو، اس کا ماموں ہو، اس کا نانا ہو، اس کا دادا ہو، اس کا بھائی ہو، اس کے بھانجے ہو، اس کے بھتیجے ہو، یعنی اپنے کسی نہ کسی محرم دیندار رشتہ دار کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، اس کی سرپرستی میں آ جائے. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو عورت، اس عورت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ اس کی مجبوری کو سمجھنے والے ہیں. اور ہماری بھی دعا ہے اگر کوئی عورت ایسی ہو، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرے، اس کی مدد کرے، اور اپنے دین پر چلنا اس کے لیے آسان بنائے، اور اس کی پریشانی اور مصیبت کو اس سے دور کرے. ایک سوال یہ ہے جو انگریزی میں سوال ہے، وہ اردو تو سمجھتے ہیں. ایک انگریزی میں سوال یہ ہے، کیا عورت تعلیمی مقصد کے لیے تنہا سفر کر سکتی ہے؟ کین اے وومن ٹریول الون فار ایجوکیشنل پرپز؟ جواب یہ ہے کہ حج اور عمرہ یہ ایجوکیشنل پرپز سے بہت زیادہ اوپر ہے. ابھی ہم نے درس میں بخاری شریف کی حدیث سنائی کہ ایک عورت حج کی غرض سے گئی اور اس کا خاوند جہاد میں شرکت کے لیے گیا. اس کے خاوند نے جہاد میں شرکت کے لیے اپنا نام لکھوایا تھا. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو فرمایا جہاد میں نہ جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو. اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جو عورت حج کے لیے نکلی تھی کس زمانے میں نکلی تھی، وہ زمانہ سب سے اعلیٰ تھا، اور کن کے ساتھ نکلی ہوگی؟ صحابہ مرد اور عورتوں کے ساتھ، اور کہاں گئی؟ مکہ مکرمہ کی طرف، آپ نے اجازت نہ دی. اور جیسے دیکھنے میں آیا ہے اور پتا ہے سب لوگوں کو کہ جو یورپ میں یا امریکہ میں تعلیم کے لیے جاتے ہیں، وہاں تو مرد ہیں جو تھوڑے ہیں جو بچتے ہیں، اور جو نوجوان عورت وہاں تعلیم کے لیے جائے گی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو اس جانے سے روک کے رکھے، وہاں جانے میں خیر نہیں. وہ ظالم اور بدبخت، جس طرح ابھی میں نے ایک دو رپورٹ پیش کی، وہاں کی عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، تو اس بیچاری پردیس سے آئی عورت کو کب چھوڑیں گے؟ ایک سوال یہ ہے کہ اگر فیملی میں دیور اور جیٹ سبھی ہوں تو ان سے پردہ کیسے کریں؟ بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں واضح طور پر بیان دیا. آپ نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو. ایک نے سوال کیا کہ دیور جیٹھ خاوند کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے، اگر کوئی اجنبی گھر میں داخل ہوگا ہچکچاہے گا، شاید اللہ سے نہ ڈرے، لوگوں کے انتقاد سے، لوگوں کی کرٹیسزم سے ڈر جائے، اور یہ جو خاوند کا رشتہ دار ہے دیور جیٹھ ہے، لوگ کہیں گے اس کا اپنا گھر ہے، آپ نے اس کو موت قرار دی. وہ مسلمان عورت جس کے گھر میں دیور اور جیٹھ ہے، وہ ان کے سامنے آنے میں بھی اسلامی حدود کی پابندی کرے. اور کتنے گھرانے ایسے ہیں پاکستان میں بھی اور یہاں بھی، اور یہاں نسبتاً زیادہ ہے، کہ اگر دیور جیٹھ ہیں بھی تو اللہ کی توفیق سے ان سے پردے کا اہتمام ہے. اور عورتوں کو ان کے فائدے کی بات بتلاؤں، جو عورتیں اپنے دیور اور جیٹھ کے ساتھ فری نہیں ہوتی، ان سے باپردہ رہتی ہیں، وہ بڑے آرام میں رہتی ہیں. اصل بات یہ ہے شیطان عورتوں کو غور کرنے کا موقع نہیں دیتا. جو عورتیں اپنے دیور اور جیٹھ کے ساتھ فری ہوتی ہیں بے پردہ رہتی ہیں. چند منٹ کے لیے مذاق ہوئے، کھلکھلا کے سب ہنس رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ بھابھی صاحبہ اتنے موٹے موٹے آنسو بہا رہے ہیں، کیا ہوا؟ دیور نے یوں کہا، جیٹھ نے یوں کہا. عورت کے دنیاوی طور پر اس کے فائدہ کی، اس کے مصلحت کی، اس کی عزت کی بقا کی بات یہ ہے کہ اسلام نے اس کے دیور اور جیٹھ میں اور اس کے درمیان جو پردہ قائم کیا ہے وہ اس کو برقرار رکھے. اس سے انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوں گے اور اس کے لیے بھی خیر ہوگی. شاید کچھ عورتیں کہیں ہم تو کرتی ہیں لیکن ہماری ساس سابا نہیں مانتی، ایسے بھی ہے مصیبت. بعض ساس حضرات کہتی ہیں میرے بیٹے کوئی عیسائی اور یہودی ہے یا بدماش ہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں. اس ساس سے کہا جاؤ جا کے اللہ سے پوچھو. ساس کی عزت، خاوند کی عزت، سسرال والوں کی عزت ضروری ہے، لیکن کب تک؟ تب تک ضروری ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف بات نہ کہے. جب ان کی بات اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات کے خلاف ہو، وہ جوتی کے نیچے ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور عورتیں یہاں ایک اور بات بھی سمجھیے، کوئی اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے. کتنی عورتیں ہیں جو بات انہوں نے منوانی ہو منوا کے رہتی ہیں، اور جب دین کی بات ہو بڑی آسانی سے کہتی ہیں میں تو سمجھتی ہوں بس وہ رشید کے ابو نہیں مانتے یا میری ساس نہیں مانتی. یہی عورت اپنے آپ سے سوال کرے، جب اس کا کوئی ذاتی مطالبہ ہوتا ہے منواتی ہے کہ نہیں منواتی ہے کہ نہیں منواتی. ایک اور سوال یہ ہے کہ عورت رکھے یا نہ رکھے. جواب یہ ہے کہ عورتیں اسلام میں ان کے جو حقوق ہیں کریں، مردوں سے یہ مطالبہ کریں کہ گھر کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ یہ کیا ہے. اور جو مرد میری اس بات کو سنیں وہ بھی اللہ سے ڈریں. اللہ کے ہاں وہ اس بات کے پابند اور ذمہ دار ہیں کہ گھر کی جو ضروری چیزیں ہیں، جیسے کہا اگر نکلے تو کیا کرے، ہاتھ یا پاؤں کی انگلیوں کو ننگا کر سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ مسلمان عورت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ اس کے مقدس اور مبارک ہاتھوں کو کوئی غیر محرم مرد دیکھے. اور عجب بات ہے، اسلام عورت کی حفاظت کرے، اس کے احترام کو قائم کرے، اور عورت کہے کہ نہیں، بے پردہ ہونے میں میری عزت ہے. مسلمان عورت کی انگلیاں خواہ ہاتھوں کی ہوں یا پاؤں کی، کسی غیر محرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں. ہاں اگر عورت بیمار ہے، مجبوری ہے، وہ الگ بات ہے. ایک اور سوال اسی بہن کی طرف سے یہ ہے کہ کیا کوئی عورت حج یا عمرہ کے لیے یا کسی پارٹی کے لیے یا بازار کے لیے اپنے جیٹھ یا دیور کے ساتھ جا سکتی ہے کہ نہیں؟ شاید اس کا جواب گزر چکا ہے، ایسا جانا اس کے لیے جائز نہیں. اچھا سوال ایک اور بڑا، ماشاء اللہ اس عورت نے اچھے سوال کیے ہیں. ایک اور سوال ہے، ایک عورت کی شادی ہوئی، اپنے سسرال کے گھر آئی، اس عورتوں کا تم سے پڑتا ہے، ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو بھابھی ہے جب آئی تو جو چھوٹا دیور تھا اس کی عمر 2 سال تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے میں نے تو اسے خود نہلایا ہے، تب نہلایا تھا، 20 سال کا جو نوجوان بن چکا ہے، اب وہ تو نہیں. وقت کافی ہو چکا ہے اور اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اگر عورتوں کے کچھ اور سوالات ہوں اور ہیں بھی تو جمعہ کے دن مسجد شلوا میں بخاری شریف کا درس مغرب اور عشاء کے درمیان ہوتا ہے، اور وہاں عورتوں کے لیے بھی پردے کا بندوبست ہے. اگر وہاں عورتیں آئیں تو اپنے سوالات پیش کر سکتی ہیں، اور وہاں ہر درس میں اللہ کی توفیق سے وقت کے بقدر سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں.
دار الخدا، بہترین ریکارڈنگ، معیاری اور سستی کیسٹس اور سی ڈیز کا مرکز. دار الخدا.